آج آواز اس کی بہت اچھی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. پٹی کر دیا آپ نے کس کے؟ اگر ڈھیلی پٹی رکھتے تو کیا ہوتا؟ ٹھیک کام نہیں کرتا. اب یہ خوب آواز ہے اس کی. یہ وہی مضمون ہے نا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا, جو ہے حیدرآباد میں ٹنڈو جام میں ایگریکلچرل یونیورسٹی میں حضرت کا بیان تھا. تو وہ حضرت سے سوالات کر رہے تھے اسی قسم کے کہ اللہ والوں سے تعلق کی کیا ضرورت ہے, قرآن پاک موجود ہے, حدیث پاک موجود ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بتائیے کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم دیسی آم کو لکڑا آم بنا رہے ہیں. حضرت نے پوچھا کیسے بناتے ہیں؟ کہا کہ ہم دیسی آم کی پودے کے اندر لنگڑے آم کی قلم لگا دیتے ہیں اور پٹی باندھ دیتے ہیں. کہا اچھا پٹی باندھتے ہو تو ڈھیلی باندھتے ہو کہ کس کے؟ نہیں, کہا کس کے باندھتے ہیں کہ اگر ڈھیلی باندھیں گے تو اس میں اس کے اثرات نہیں آئیں گے, دیسی آم لنگڑا آم نہیں بنے گا. تو پھر حضرت نے فرمایا بس یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ لنگڑے آم کی تاثیر دیسی آم میں منتقل جب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ تعلق بھی ہو اور پٹی کو کس کے باندھا جائے, پھر لنگڑے آم کی تاثیر, اس کی خوشبو, اس کا ذائقہ دیسی آم میں منتقل ہوگا اور دیسی آم لنگڑا آم بن جائے گا. یہی طریقہ اللہ والا بننے کا ہے, کسی اللہ والے سے تعلق بھی ہو اور تعلق ہو مضبوط. ڈھیلا ڈھالا تعلق ہوگا تو اس کا رنگ نہیں آئے گا, اس کی خوشبو نہیں آئے گی, اس کا ذائقہ نہیں آئے گا. تو یہ ہے اللہ والا بننے کا نسخہ کہ ایک تو یہ کہ کسی اللہ والے سے تعلق ہو, دوسرے یہ کہ مضبوط تعلق ہو. ڈھیلا ڈھالا تعلق ہوگا تو کام نہیں بنے گا. کہ لنگڑے آم کی قلم سے, پیوند کاری سے دیسی آم لنگڑا آم بن جاتا ہے, لیکن اللہ والوں کی صحبت سے, اللہ والوں کے پیوند کاری سے, ان کے تعلق سے لنگڑا بیمار دل تگڑا بن جاتا ہے. لنگڑا دل بیمار دل تگڑا بن جاتا, تگڑا دل بن جاتا ہے. لنگڑا نہیں بنے گا, تگڑا بن جائے گا, یعنی اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا, مضبوط ہو جائے گا. ابھی گزشتہ دنوں حضرت والا دامت برکاتہم جو بنگلہ دیش میں ٹیلی فون پر شرف حاصل ہوا حضرت سے بات کا, تو حضرت تو 10 منٹ کے قریب بات ہوئی ٹیلی فون پہ ڈھاکہ بنگلہ دیش. تو اللہ والوں کی ہر بات میں نصیحت ہی نصیحت ہے, اور اتنی مزیدار گفتگو ہوتی ہے اسی میں نصیحت پرو دیتے ہیں. مجھ سے فرمایا کہ تعلق مع اللہ حاصل کرنا فرض عین ہے, یعنی آدمی ہے تو ایک مطمئن نہ رہے کہ ہم نماز روزہ کر لیتے ہیں بس کافی ہے. اللہ سے تعلق جوڑنا, اللہ تعالی سے خاص تعلق پیدا کرنا فرض عین ہے, جس طرح نماز فرض ہے, جس طرح زکات دینا فرض ہے, جس طرح حج کرنا فرض ہے, اور امور فرض ہیں, اللہ کا تعلق خاص حاصل کرنا بھی فرض ہے. فرمایا کہ کبھی سنی یہ بات؟ میں نے کہا حضرت اس عنوان سے کبھی یہ بات نہیں سنی. تو فرمایا کہ چونکہ گناہ سے بچنا فرض عین ہے, تو گناہ سے بچنے میں کیا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا تعلق خاص ولایت اللہ کی دوستی. تو اللہ کی دوستی کا مقدمہ کیا ہے؟ گناہ سے بچنا. جب گناہ سے بچنا جس کا مقدمہ فرض ہے یعنی جس کا اول قدم فرض ہے تو اس کا انجام بھی فرضی ہوگا. تو جب گناہ سے بچنا فرض ہے تو اللہ کا تعلق حاصل کرنا بھی فرض عین ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ نور فہم تو کسی فانی فی اللہ باقی باللہ کی صحبت ہی میں رہ کر عطا ہوتا ہے. نور فہم دین کی سمجھ, دین کا نور, عبادات کا نور, یہ تو کسی فانی فی اللہ. فانی فی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جس نے اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیا, ضم کر دیا. جو اللہ کی مرضی وہی میری بھی مرضی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہیں اس میں میں خوش ہوں, چاہے میرا دل اس کے خلاف کہے, چاہے معاشرہ اس کے خلاف کہے, چاہے زمانہ اس کے خلاف کہے, لیکن جس میں میرا اللہ خوش ہے میں اسی میں خوش ہوں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے, جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے. جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم, یعنی ہم ادھر ہی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہے. جہاں اللہ کی مرضی ہے ہم تو اللہ کے ہیں, اللہ ہی کے ہو کے رہیں گے. جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم. تو یہ ہے. تو فانی فی اللہ اس کو کہتے ہیں جس نے اپنی تمام مرضیات کو, نفس کی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا. تو فرمایا کہ نور فہم تو کسی فانی فی اللہ باقی باللہ کی صحبت ہی میں رہ کر عطا ہوتا ہے, ورنہ دین کی سمجھ حاصل نہیں ہوتی اور انسان محروم رہتا ہے, سمجھ کے بھی محروم رہتا ہے. سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن محروم رہتا ہے, کیونکہ تعلق مع اللہ ایسی دولت ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. الفاظ نہیں ہے اس کے بیان کے لیے. یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جب عطا ہوگی تبھی پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے. ہاں, مولانا رومی کا شعر حضرت بارہا پڑھتے تھے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب عرش اعظم سے اللہ تعالی کی خوشبو, میرے محبوب کی خوشبو میرے پاس آتی ہے, مجھے آتی ہے, تو ساری دنیا کی زبانیں حیران ہو جاتی ہیں, یعنی قاصر ہو جاتی ہیں اس لذت کو بیان کرنے کے لیے. تو یہ لذت ایسی ہے دولت قرب کی, اللہ تعالیٰ کے تعلق کی, کہ جس قلب کو حاصل ہوتی ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا دولت ہے. تو یہ دولت حاصل کرنا فرض عین ہے اور ہم کو حاصل ہے یا نہیں کیسے پتہ چلے؟ تو خواجہ صاحب نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت جب آدمی صاحب نسبت ہو جاتا ہے یعنی اس کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق نصیب ہو جاتا ہے تو کیا اس کو پتہ چل جاتا ہے؟ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتہ چل گیا تھا خود یا کسی سے پوچھنا پڑا کہ دوستو بتاؤ میں بالغ ہو گیا ہوں کہ نہیں. تو جب یہ دولت عطا ہو جاتی ہے تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے. اور اس کو, اس کیفیت کو جو دولت اللہ تعالیٰ کی ہے قرب کی جو کیفیت ہے, اس کو کچھ کیفیت اس شعر میں بیان کی ہے ایک شاعر نے, بزرگ شاعر نے. ہمتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی. ہمتن مانے پورے کے پورا جسم جو ہے یعنی گویا ہوشیار ہو گیا, جاگ گیا. ہمتن ہستی خوابیدہ یعنی جو غفلت میں میں پڑا ہوا تھا, غفلت زدہ زندگی تھی, دنیا کی کمائی, دنیا کی محبت, حسینوں کی محبت, دنیا داریاں, رسومات, فرصت ہی نہیں تھی ان سے. خوابیدہ غفلت میں تھے, اللہ سے دور زندگی تھی. ہمتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی, ہر بنے منہ سے مجھے اس نے پکارا مجھے. میں جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسا نصیب ہو گیا, جب جذب نصیب ہوا, اللہ نے اپنا بنانے کا ارادہ کر لیا, تو سوتی ہوئی ہستی جاگ گئی, ہوشیار ہو گئی, اور ایسا معلوم ہوا کہ میرا بال بال اللہ کی یاد میں مگن ہو گیا. تو اگر دیکھے کہ ہماری زندگی واقعی ایسی ہو گئی کہ اب بنا ذکر کیے چین نہیں ہے, بنا اللہ کو یاد کیے چین نہیں ہے, نمازوں کے لیے انتظار ہو رہا ہے کہ اب اذان ہو, اب مسجد دوڑ کے جائیں, اب جو ہے پھر کچھ تلاوت کریں, چلو اللہ کا نام لیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ایسے خاص بندوں کے لیے, اللہ کے خاص بندے کیا کیسے ہیں, ان کی صفات کیا ہے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا. بھائی اس کو بند کر دو, اس سے ہمیں بہت خلل ہوتا ہے. یہاں ایک آپ وہ لگائیے چٹخنی تاکہ یہ اس سے بات میں خلل بہت آتا ہے, بار بار کھلتا ہے توجہ اس طرف جاتی ہے. تو اللہ کے خاص بندے جو ہیں ان کی کیا صفات ہے, کیا خاص بات ہوتی ہے؟ کہ یذکرون اللہ قیاما, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے, وقعودا بیٹھے, اور وعلی جنوبہم اور جب وہ لیٹے ہیں اپنے پہلوؤں کے بل, وہ بھی وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. دل میں اللہ ہے, دل میں ان کے اللہ ہے, کبھی زبان سے یاد کر رہے ہیں, کبھی دل سے یاد کر رہے ہیں. تو زبان سے یاد کرنا یہی ہے, یہ کھڑے ہیں, چل رہے ہیں, جا رہے ہیں, بیت الخلاء میں گئے تو دعا پڑھ کے گئے, باہر آئے تو دعا پڑھ کے باہر آئے, گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو دعا پڑھ کے نکلے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور گھر میں داخل ہوئے تو دعا پڑھ کے داخل ہو رہے ہیں, اللہم انی اسألوک خیر المولج وخیر المخرج, بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اور کھانا کھا رہے ہیں, ہاتھ دھوئے, ہاتھ دھونا بھی خدا کی یاد ہے. ہاں یہ تھوڑی ہے کہ زبانی سے, بھائی ہاتھ دھونا بھی خدا کی یاد ہی ہے, کیونکہ سنت ہے. کھانے سے پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا سنت ہے, اور وہ تو دنیاوی فائدے تو اپنی جگہ ہیں, ہمارا تذکرہ ہمارا کام ان سے نہیں ہے, وہ تو خود بخود مل جاتے. تو ہاتھ دھونا بھی خدا کی یاد ہے. اب یہ نہیں کہ آتے ہی بھوک شدید ہے بس کھانے پہ جانوروں کی طرح بیٹھ کے کھانے لگ گئے, ہاتھ بھی دھوتے ہیں, دسترخوان بھی بچھاتے ہیں, یہ بھی خدا کی یاد ہے. کھانا سنت کے مطابق بیٹھ کے کھاتے ہیں, یہ بھی خدا کی یاد ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا, یہ بھی خدا کی یاد ہے. قعودن بھی ہے, یہ قیاما و قعودن وعلی جنوبہم, ان میں تین حالتیں ہیں نا, تینوں حالتوں میں کھانا بھی تو شامل ہے. کھانا کھا رہے تو بیٹھے ہیں نا, کھا بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, اس میں بھی اللہ کی یاد ہے کہ دعا پڑھ کے کھانا کھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کھانا اچھا لگا, بھائی سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمد للہ, درمیان درمیان میں کہیں نہ کہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں, کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یہ ہے تعلق اللہ تعالیٰ سے, ہے نا. پھر کھانے کے بعد کی دعا, الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, اور پھر دسترخوان بڑھا رہے ہیں, پھر ایک بہانہ مل گیا خدا کو یاد کرنے کا, الحمد للہ الذی حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. کھانے کے بعد کی دعا, اب ہاتھ دھو رہے ہیں, ہاتھ دھونا سنت ہے, اب کلی کر رہے ہیں, کلی کرنا ہاتھ دھونے کے بعد, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا, یہ بھی سنت ہے. اور بھی درمیان میں جو سنتیں ہیں سب خدا کی یاد ہیں. اب سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں تو اب تو وہی سونا ہے, اب تو کام ختم ہو گیا, لیکن اب پھر خدا کی یاد ہے. والا جنوبہم والا, کہ ہم پہلوؤں کے بل لیٹے ہیں, سونے کے لیے لیٹے ہیں, تو بھی وہ خدا کو یاد کرتے ہیں. تو اب لیٹ گئے تو لیٹنے سے پہلے دعا پڑھ لیا, اللہم بسمک اموت واحیا, یہ ایک مختصر دعا ہے لیکن دعا اور بھی ہے, بہت بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. بڑی بہترین دعا ہے. اس وقت ترجمہ مفہوم بتانے کا ارادہ نہیں ہے, وہ تو کتابوں میں لکھا ہے. مراد یہ بتانا ہے کہ وہ ہر ہر بہانے سے, ہر ہر حرکت میں خدا کی یاد ہے. ایسا کامل ہمارا مذہب ہے کہ ہر فعل کے اندر خدا کی یاد سکھاتا ہے, خدا کو یاد کرنا. یہ ہے الذین قیاما وقعودا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ ہماری اگر حالت ہے کہ ہر پہلو میں خدا کی یاد ہو تو پھر تو سمجھ لو کہ تعلق حاصل ہو گیا خدا کا. اگر یہ نہیں ہے بلکہ افراتفری ہے اور بول چال ہے، ہنسی مزاح ہے، بس اسی میں سو گئے، اسی میں کھا لیا، اسی میں اٹھ کے چلے گئے، تو یہ تعلق اللہ کا حاصل نہیں ہے. تو آپ یہ دعا پڑھ لی، دعا کے بعد بھی چین نہیں ہے، فوراً تو آنکھ بند ہو کے نہیں سو جاتے. لیکن بعض لوگ ہیں ایسے کہ بس وہ لیٹے اور گئے، ایسے بھی ہوتے ہیں، تو وہ بیٹھے بیٹھے دعا پڑھ لیں پہلے، کیونکہ وہ معلوم ہے کہ لیٹ جائیں گے تو سو جائیں گے، تو بیٹھے بیٹھے دعا پڑھ لیں، پھر بے شک لیٹ کے ہر ہٹے لیں تو ابھی بھی چین نہیں ہے. بھائی سنت ہے کچھ استغفار کر لیں، تین مرتبہ استغفار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تین مرتبہ یہ پڑھ لیا، یا استغفر اللہ ہی پڑھ لیا تین مرتبہ. اچھا تو یہی ہے، سنت یہی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تین مرتبہ استغفار پڑھ لیا، اور سور چاروں قل پڑھ لیا، یہ بھی سنت ہے، اور ابھی بھی چین نہیں آیا، ابھی اور دعائیں، کچھ تسبیح فاطمہ سنت ہے، تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، 100 کا عدد ہو گیا، ہزار نیکیاں بھی سمیٹ لیں صرف یہ تسبیح فاطمہ میں، ہزار نیکیاں. اور ابھی حدیث شریف میں ہم پڑھ رہے تھے تعلق مع اللہ کا کیسا زبردست فائدہ ہے، کہ تعلق مع اللہ سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. تو جس درجے کا ایمان ہوگا، حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی پر 10 نیکی کا ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 سے لے کر 700 تک اس کو اجر ملتا ہے. صرف 10 پہ بس نہیں ہے، 10 پہ بس کہتے ہیں نا، 10 پہ بس نہیں ہے اللہ کے ہاں، یہاں ہوگا بس لیکن وہاں بس نہیں، وہاں کوئی حد ہی نہیں ہے. جس درجے کا ایمان ہوگا نیکی کرنے پر، اسی درجے کی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے. تو یہ 700 بھی آخر نہیں ہے، بلکہ جس جتنا ایمان ترقی کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق جتنا بڑھتا رہے گا، وہ جو حدیث پاک ہے کہ انت عبد اللہ کا انک ترا، یہ حالت ہو جائے ہماری کہ ہم عبادت کے وقت گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ درجہ تو کیسا احسانی درجہ ہوگا، کیفیت احسانی اس کو کہتے ہیں. اس درجے میں تو نیکیوں کا کوئی حد و حساب ہی نہیں. تو اب پھر تسبیح فاطمہ پڑھ لی، جس کو یاد ہے وہ سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں، یعنی پھر درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں کچھ، تو یعنی اسی یاد الہی میں پھر وہ سو جاتے ہیں، یاد کرتے کرتے، اللہ کو یاد کرتے کرتے. کیسے بہترین سونا ہے وہ، کہ اپنے مالک کی یاد سے اپنے قلب و جان کو معطر کر لیا، روح کو منور کر لیا، سبحان اللہ. تو یہ ہے سونا اللہ والے کا. اور درمیان میں آنکھ کھل گئی، پھر کہہ لیا اللہم اغفر لی وارحمنی، کیا بات ہے، اللہ مجھے بخش دیجیے، مجھ پر رحم فرما دیجیے، یا رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. درمیان رات میں آنکھ کھل گئی، اس بہانے سے اللہ کو یاد کر لیا، کلمہ شریف پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کچھ بھی پڑھ لیا، تو سوتے میں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں اللہم بک اصبحنا وبک امسینا، رات کا وقت ہے تو اللہم بک امسینا، امسینا معنی شام کرتے ہیں ہم آپ ہی کے ساتھ. اس کا اصل تو یہ ہے کہ ہم آپ ہی کے حکم سے سوتے اور آپ ہی کے حکم سے جاگتے ہیں، لیکن ایک عاشقانہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہی، آپ کی معیت میں ہم شام کرتے ہیں، آپ کی معیت میں ہم صبح کرتے ہیں. آپ سے دور ہو کے ہم کہاں جائیں گے، جہاں جائیں گے وہیں آپ ہیں نیچے جائیں، سمندر میں جائیں یا پہاڑوں پہ چڑھیں، آسمانوں پہ جھولیں، فضاؤں میں گھومیں، کہیں بھی جائیں، راکٹ میں چلے جائیں، جہاز میں چلائیں، ٹرین میں چلے جائیں، گدا گاڑی پہ چلے جائیں ہر جگہ اللہ آپ ہی، آپ کا ساتھ کہاں چھوٹ سکتا ہے. تو یہاں مراد یعنی آپ کے تابع ہو کر، ہم آپ کے تابع ہو کر شام کرتے ہیں، آپ کی تابع داری میں شام کرتے ہیں، آپ کی تابع داری میں صبح کرتے ہیں. اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبی کا نحیا، زندہ ہیں تو آپ کے ساتھ، آپ کی معیت میں، آپ کی تابعداری میں، اور وبی کا نموت، اور آپ ہی کے ساتھ ہم موت کرتے ہیں. یہاں موت، نموت سے مراد نیند ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ نیند موت کا بھائی ہے. نیند مذکر ہے، ہمارے اردو میں مؤنث کہتے ہیں لیکن نیند جو ہے وہ عربی میں مذکر ہے. تو اللہ، آپ ہی کے ساتھ ہم جیتے ہیں، آپ ہی کے ساتھ مرتے ہیں. یہ عاشقانہ ترجمہ، آپ ہی کے ساتھ جیتے ہیں، آپ ہی کے ساتھ مرتے ہیں، یعنی کہ مکمل تابعداری میں اللہ ہم آپ کی. وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور آخر کار آنا ہی آپ ہی کے پاس ہے، جائیں گے کہاں. تو یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، اور ایک صفت یہ بیان فرمائی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اس کی تخلیق میں. یا اللہ پھول کو دیکھا، یا اللہ آپ نے کیسی یہ عظیم الشان چیز بنائی، کتنی نازک پتیاں ہیں اس کی، کیسے خوبصورت دل موہنے والے رنگ ہیں اس کے، کوئی گلابی ہے، کوئی لال ہے، کوئی اودا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی بالکل سفید. اور اس کے ارد گرد اللہ آپ نے ہرے رنگ کی کیسی کلی کی جو وہ پتیاں ہوتی ہیں، وہ اس کو کیسے اللہ آپ نے اس کو ایک سجا دیا ہے، اس ہرے رنگ کی پتیوں کے درمیان ایک سفید، بالکل سفید براق رنگ کا پتیوں والا پھول ہے، اور کیا خوشبو ہے اس میں کہ سونگتے ہی دماغ معطر ہو گیا، روح خوش ہو گئی. اور نکلا کہاں سے ہے؟ سڑی ہوئی کھاد میں سے، بدبودار کھاد میں سے، گوبر کی بنتی ہے کھاد. اس گوبر میں سے اللہ آپ نے، کیا آپ کے قدرت کا کرشمہ ہے کہ کیسی آپ نے خوشبو، اور ایسی نرم و نازک پتی، اگر مٹی کو ہاتھ میں لیں کہ گری ہے، سخت ہے، پتھر بھی ہیں اس میں، کنکر بھی ہیں، سب چیزیں مٹی ہے، اس کو زبان پہ رکھیں تو کیسا ذائقہ، تھو تھو کرے آدمی، اور اس کو سونگو تو کوئی خوشبو نہیں اس کے اندر. لیکن اے اللہ، اسی مٹی سے آپ نے، بلکہ سڑی ہوئی مٹی سے آپ نے کیا چیز، یہ کیسی قدرت کا نظارہ ہے اللہ آپ کا. اور اس میں جو ہے وہ ٹہنی کے اندر کانٹے بھی ہیں، اور اس میں پتے بھی ہیں، اور ذرا بارش ہوتی ہے کیسا رنگ گلشن نکھر آتا ہے، ہر طرف بہار کا منظر نظر آتا ہے، خوشکن منظر نظر آتا ہے. اور جہاں دھوپ پڑی یا خزاں آ گئی، پتے جھڑ رہے ہیں. یا اللہ، یہ کیا عجیب کرشمہ ہے آپ کا کہ یہ سارے جو ہے ویران ہو گئے، سب پتیاں جھڑ گئیں، خوشبو بھی غائب، رنگ بھی غائب، نزاکت بھی غائب، کاٹے کاٹے. یا اللہ، یہ کیا عجیب عجیب، کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا، یا اللہ روٹی آپ نے کیسے پکائی کہ گندم کا دانہ مٹی کے اندر سے، ایک دانہ اتنا چھوٹا سا، وہ کھیت میں ڈالتے ہیں، بوتے ہیں، اس کو تھوڑے دن آبیاری کرتے ہیں، اس سے چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، اس پودے سے جو ہے کتنی بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں ہزاروں دانے گندم کے. یا اللہ، ایک دانے سے، مٹی میں سے آپ نے کہاں سے یہ اتنی گندم کے دانے کہاں سے آ گئے ہیں، اور کتنی مخلوق جو ہے اس سے اپنا پیٹ بھرتی ہے، اور کس طرح سورج اس پہ گرمی ڈالتا ہے تو غلہ پکتا ہے، اور پھر بارش اللہ برساتے ہیں آسمانوں سے. وفی السماء رزقکم، ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، یعنی بارش ہم برساتے ہیں تو اس سے یہ سارا غلہ وغیرہ، پوری زندگی، پوری حیات اس پہ منحصر ہے. اگر بارش نہ برسے تو یہ جو پانی ہم پیتے ہیں، سمندر کا پانی تو ہم استعمال نہیں کرتے، تو کتنا ہم آر او پلانٹ لگا لیں، کتنے پانی لگا سکتے، کتنے پلانٹ لگا سکتے ہیں. اصل تو جو بارش کا پانی ہے وہ جمع ہوتا ہے، کبھی برف کی شکل میں برستا ہے، برف جب برستی ہے، سنو فال ہوتی ہے، بڑے بڑے گلیشیئر، کتنے بڑے بڑے گلیشیئر، کتنے بڑے عظیم الشان تودے برف کے، وہ پگھلنے کو آتے ہیں تو آبشاریں بنتی ہیں، اور پہاڑوں کے چاروں طرف وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کسی دلہن کو سجایا ہو، اس کو جو وہ پھولوں کے ہار سے، جگہ جگہ اس کی لڑیاں ہیں، ایسی لڑیوں کی طرح وہ پانی آبشار سے وہ بہ رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور دنیا کو سیراب کر رہا ہے. کہاں سے آیا ہے پانی؟ زمین میں سے بھی چشمے ہیں، لیکن وہ چشمے بھی اسی کا سچ چشمہ ہے، جو برف گلیشیئر بڑے بڑے ہیں پگھل رہے ہیں، زمین میں پانی جمع ہو رہا ہے، اور ان کی زمین کے اندر جو راستے خفیہ بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، ان راستوں سے ہوتے ہوئے وہ چشمے کی شکل میں کہیں جہاں اللہ کی حکم ہوتا ہے وہاں سے وہ ابل رہے ہیں، اور ان سے کتنی زرخیزی ہوتی ہے، اور کھیت بھی سیراب ہو رہے ہیں، کھلیان بھی سیراب ہو رہے ہیں، جنگل بھی سیراب ہو رہے ہیں، اصل پانی تو وہی ہے. تو کس قدرت سے اللہ تعالیٰ اس پانی کو اٹھاتے ہیں زمین سے، کہ سورج جو ہے اس پانی کو گرم کرتا ہے اور وہ ابخارات بن کے، یہ اصول سائنس کس نے بنائے ہیں؟ یہ قدرت کے اصول سائنسدانوں کے باپ دادا نے بنائے ہیں کیا؟ آپ تو بس اس علم تک پہنچے ہیں کہ یہ کس طرح پانی اوپر اٹھتا ہے، آپ نے تو ابھی صرف یہ جانا ہے کہ بارش کیسے برستی ہے، لیکن برسانے والے کو آپ جانتے ہی نہیں، بالکل آپ اس سے مغافل ہیں۔ تو کس طرح سے پانی اللہ تعالیٰ سمندروں سے بھاپ بنا کر اوپر اٹھاتے ہیں، پھر گہرے گہرے بادل اس پانی کو تھامے رہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ کوئی چیز ہلکی سے ہلکی فضا کے اندر لے جا کر اس کو چھوڑیں، کیا وہاں معلق رہتی ہے؟ نہیں، اتنا خربوں خربوں ٹن پانی آسمانوں پر ہے، یہی سمندر کا اٹھایا ہوا، اللہ کی قدرت نے اس کو تھاما ہوا ہے، پھر جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں وہ برستا ہے، ایک قطرہ بھی ان کی مرضی کے خلاف نہیں برس سکتا، ایک قطرہ بھی۔ اور قطروں کا کوئی حساب ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ 10x10 فٹ کی جگہ ایریے کے اندر بھی قطروں کا حساب نہیں لگا سکتے، اور کتنا بڑا علاقہ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، اور ہواؤں کی کیسی قدرت ہے کہ وہ بادل کو، ہوائیں چلاتے ہیں تو بادل کو وہ ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، جہاں برسانہ ہوتا ہے وہاں لے جاتے ہیں۔ تو یہ یتفکرون فی خلق السماوات، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، پھر وہ بارش برستی ہے، پھر ندی نالے بہ جاتے ہیں، ہماری یہاں کی سڑکیں بھی بہ جاتی ہیں اس میں۔ کیا کیا بہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ بارش جو ہے اس سے ساری یہ وفد سمائے رزق کو، کہ آسمانوں میں ہمارا رزق ہے، اگر یہ بارش نہ برسے تو قحط سالی ہو جاتی ہے اور انسان ہی کسی قابل نہیں رہتا، کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے آدمی، بھوک میں اور پیاس میں آدمی کسی قابل رہے گا؟ کمپیوٹر پہ انگلی لگانے کے بھی قابل نہیں رہے گا، جو کمپیوٹر آپ نے بنایا ہے جس سے آپ میزائل چھوڑتے ہیں اور ایٹم بم اس کو کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں لانچ کرتے ہیں، تو وہ بٹن دبانے کی آپ قابل نہیں ہیں، ہے نا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ کس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں، تو بس سمجھو کہ ہم ہی ہو گئے خدا، نعوذ باللہ، ہم ایٹم بم بھی چلا سکتے ہیں، ہم کسی کا اناج بھی روک سکتے ہیں، ان کو بھونکو مار سکتے ہیں، اس کا پانی روک سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ ابھی خدا کی ایک حکم آ جائے، آفت آ جائے، زلزلہ آ گیا، سب بیٹھ گیا، تمہاری ساری جو بلڈنگیں ہیں لوہے کی بنی ہوئی ہاں، وہ سب کی سب دھس سکتی ہیں کہ اندر کی نہیں، کتنے بھی آپ اس کو زلزلہ پروف بنا لیں، لیکن جب خدا کا حکم آئے تو پھر رک سکتی کوئی چیز نہیں رک سکتی۔ بڑے بڑے جو بلڈنگیں ہیں ان کو لے کے وہ پوری بلڈنگ ہی دھسا سکتے ہیں، اتنا بڑا زلزلہ آ جائے، کیا عجب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اور اللہ تعالیٰ غرور اور فخر سے ہماری حفاظت فرمائے، تکبر سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یا اللہ، یہ سورج چاند ستارے بھی آپ نے بے فائدہ نہیں بنا۔ ایک صحابی تھے اعرابی، ان کا واقعہ حضرت نے بیان فرمایا کہ وہ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے رات میں اور ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، ستارے رات میں، تو اچانک کہنے لگے کہ یا ایھا السماء والنجوم ان لک ربا وخالقا اللہم اغفر لی۔ یہ جملہ انہوں نے کہا کہ اے آسمانوں اور ستاروں، ان لک ربا وخالقا، یقیناً تمہارا کوئی رب ہے، تمہارا پیدا کرنے والا کوئی ہے، تمہارا پالنے والا کوئی ہے، اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائے کہ ہمارا فلاں فلاں بندہ ہے، اس کو بشارت دے دو کہ اس جملے کے اوپر ہم نے اس کی بخشش کر دی۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کو جو عربی میں نہ کہہ سکے وہ اردو ہی میں یاد کر لے مفہوم اس کا، کہ یا اللہ، یہ سورج چاند ستارے زمین آسمان، آپ نے بے فائدہ کوئی چیز پیدا نہیں کی، یقیناً آپ ہی اس کے خالق اور مالک اور پالنے والے ہیں، اللہ میری بخشش فرما دیجئے۔ تو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اس کہنے پہ پیار آ جائے، ہماری بھی بخشش کا پروانہ جاری کر دیں۔ تو یہ ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ زمینوں آسمانوں میں ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں پر جو ہے اس چیزوں میں غور کرتے ہیں کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے قدرت، خود انسان کا جسم ہے 6 فٹ کا 5 فٹ کا، بچے ہی کو لے لیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کامل پیدا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ پیدائش کے وقت اس کا ایک کان نہیں تھا بعد میں کان آئے گا، ناک نہیں تھی بعد میں ناک آئے گی، یا میدا نہیں تھا میدا بعد میں بنے گا، پھیپڑا نہیں تھا پھیپڑا بعد، سب چیز لے کے پیدا ہوتا ہے، مکمل انسان ہے نا، اور چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے 5 فٹ کا نہیں پیدا ہوتا، پھر بتدریج اللہ تعالیٰ اس کو تربیت فرماتے فرماتے 6 فٹ کا بنا دیتے ہیں، کیسی اللہ کی قدرت ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھیں کھولو اپنی، ہم کو پہچانو، پوری کائنات میں ہماری نشانیاں موجود ہیں، تمہارے اپنے جسم کے اندر ساری نشانیاں موجود ہیں، ایک عجائب خانہ ہے جسم جو ہے، عجیب عجیب ہمارے جو دوست ڈاکٹر ہیں عجیب عجیب باتیں بتاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پیر کے اندر ایسے والو لگے ہوئے ہیں قدرتی کہ وہ جو خون نیچے جاتا ہے تو اب دل کا پریشر کتنا ہوگا کہ پورے جسم میں خون جائے، تو جو خون نیچے جاتا ہے اس کو نیچے پیر سے اوپر واپس چڑھانا، کیونکہ خون ایک طرف سے جاتا ہے دل سے اور ایک طرف سے آتا ہے، تو اس کے آنے کے لیے پیر سے لے کے اوپر آنے تک کتنا اس کو پریشر چاہیے ہوگا، تو کیسے پریشر اتنا آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی اس میں وال لگائے ہوئے ہیں کہ جس پریشر سے خون جاتا ہے، تو جب پیر سے واپسی اس کی شروع ہوتی ہے وہاں وال لگے ہوئے ہیں کہ جتنا خون تھوڑا سا اوپر چڑھ گیا اب وہ واپس نہیں جا سکتا، اس کو کہتے ہیں نو ریٹرن وال، پانی کی ٹنکی میں لگتا ہے ویسے یہ نو ریٹرن وال، یعنی ایک پانی ایسے بعض اوقات واپس کھینچ جاتا ہے، لوگ پمپ لگاتے ہیں اس سے واپس چلا جاتا ہے، اچھا خاصا آتا ہوا پانی ہماری ٹنکی سے غائب ہو جاتا ہے بعض اوقات، وہ جو نو ریٹرن وال لگا ہے اس سے نیچے ایک وال اور ہے، تو وہ اگر پانی اس تک پہنچ جائے تو پھر وہ جو پمپ چل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اسی سے واپس بھی چلا جاتا ہے، تو نو ریٹرن وال لوگ لگا لیتے ہیں، اس سے پھر پانی آ سکتا ہے جا نہیں سکتا، تو یہ قدرت نے جو ہے ہمارے پیروں میں ٹانگوں میں نو ریٹرن وال لگائے ہوئے، بتائیے کتنے زمانوں برسوں کے بعد سائنسدانوں کو یہ حقیقت معلوم ہوئی، ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے، لیکن تم مر جاؤ گے قبروں میں پہنچ جاؤ گے، خدا کو نہیں پہچانتے ظالم، خدا کو نہیں پہچانتے کہ یہ کیسے خود بخود سارا ہو گیا، تو ایسے وال لگے ہوئے ہیں کہ وہ خون کو واپس نہیں جانے دیتا، تو پھر اور خون آ جاتا ہے پھر اور خون آ جاتا ہے، اس طرح وہ خون اوپر چڑھتا ہے، بتائیے گردے کا کارخانہ ہے باقاعدہ کارخانہ ہے، کیسا اس کے اندر فلٹر لگا ہوا ہے، اس گردے کی کارکردگی کو دیکھ کے تو ہم نے وہ پلانٹ ڈائلسس کا پلانٹ بنایا ہے، اس کے اندر وہ ممبرین ہوتی ہے وہ خاص قسم کی سلیکون کی، اس سے وہ پانی پاس ہوتا ہے اور جو کیمیکل جو ہے وہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، فلٹر کر دیتا ہے اور وہ پانی جس میں جتنی مقدار کیمیکل کی ایڈجسٹ کر دی، وہ آپ بڑا کمال کیا بھائی آپ نے اتنی بڑی مشین لگائی اور لاکھوں روپے کی مشین ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ایک دم بازی مچائی، یہ اللہ تعالیٰ نے 10-20-25 گرام کا 50 گرام کا ایک گردہ، پورا کارخانہ ایک یہ لگا ہوا ہے آپ کے، کلیجی ہے، تلی ہے، تلی کا ہمارے دوست ڈاکٹر نے بتایا، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں، آپ تو زیادہ جانتے ہوں گے ان چیزوں کو لیکن ہم تو نہیں جانتے، تو وہ تلی جو ہوتی ہے تلی، اس کا بتا رہے تھے کہ تلی وہ کارخانہ ہے جس میں یہ جو سیلز امیون نہیں ہو پاتے اور جو پرانے خون کے سیل ہو جاتے ہیں جن کی عمر ختم ہو گئی، وہاں جا کے وہ ریڈ بلڈ کا قبرستان ہے، وہاں جا کے وہ فنا ہو جاتے ہیں، اب اس کی ایک الگ اور کیمسٹری آ گئی کہ وہ فنا ہوتے تو کہاں جاتے ہیں آخر، کیونکہ وہ سائنس کا اصول ہے نا کہ میٹر کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ، تو یعنی کئی کچھ نہ کچھ اس کا بریک اپ ہوگا، اب وہ کیا ہوتا ہے وہ تو ڈاکٹر ہی بتائیں، اب بتائیے یعنی تلی جو ہے وہ کتنے کام کی چیز ہے، کہ آخر اگر یہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں یہ اگر ناکارا ہو جائیں، ان کی ایک عمر ہے، ہر چیز کی ایک عمر ہے، سیلز بنتے بھی ہیں اور تباہ بھی ہوتے رہتے ہیں، کارخانہ قائم ہے، بن بھی رہے ہیں اور فنا بھی ہو رہے ہیں، تو یہ کہاں جا کے فنا ہوتے پھر، کیا ہوتا، کتنی چیزیں انسان کے اس میں ہیں، اور اگر لیب ٹیسٹ کی وہ لے کے آئیے پروفارما کے کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں سینکڑوں کے حساب سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور پھر بھی جو ہے ایسی بیماریاں ہیں کہ کاز ان نون، اکثر بعض اوقات ایسا بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر ٹیسٹ کراتا ہے تو اس میں ایسی تبدیلی یا خون کے اندر کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کاز ان نون، معلوم نہیں کیا، اس کا کچھ خاص نام بھی بتایا تھا وہ مجھے معلوم، کرپٹوجینک، دیکھیے میں یہ چیزیں یاد کر لیتا ہوں کرپٹوجینک، اس کے کاز ہی معلوم نہیں کہ کیا چیز ہے، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کا علاج کیا ہے، کچھ نہیں معلوم، تو تم قیامت تک بھی لگے رہو گے
اللہ کی نشانیاں ختم نہیں ہوں گی. تو اچھا ہے کہ تم ان میں ترقی کر رہے ہو لیکن خدا کو بھی پہچان لو تو تمہاری آخرت سنور جائے گی. کیونکہ کب تک یہ سائنس تمہارے کام آئے گی؟ کب تک تمہیں سنبھال کے رکھے گی؟ نہ تمہیں یہ بیماری سے بچا سکتی ہے نہ تمہیں, یعنی خود ڈاکٹر بھی بیمار ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا آنکھوں دیکھ کا واقعہ ہے. ایک ڈاکٹر ناظم آباد میں ہاسپٹل میں, دل کا ڈاکٹر تھا, وہ مریض کی دھڑکن شمار کر رہا تھا, اسٹیتھوسکوپ لگائی ہوئی تھی, اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا, وہ چلا گیا. تو بھائی یہ تو سب کے ساتھ ہونا ہے, تو کب تک تمہیں یہ سنبھال کے رکھے گی؟ تمہاری سائنس تمہارے کس کام آئے گی؟ اب جو تم چلے گئے دنیا سے تو اب تمہاری نئی زندگی شروع ہو گئی, اب تمہاری وہ اصلی زندگی شروع ہو گئی, دائمی زندگی. اور وہ زندگی میں دنیا کے سارے کراتیت کرتوت کی جمع حرکتیں, بدماشیاں, چکر بازیاں, دھوکے بازیاں اور لوٹ مار اور جرائم, ان سب کا حساب ہوگا. اگر نیکیاں کی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ضرور, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک مثقال بھی, ذرہ برابر بھی تمہارے ساتھ وہاں ناانصافی نہیں ہوگی, بلکہ ناانصافی تو کیا تمہارے اوپر بہت بڑا فضل بھی ہو جائے گا. اگر تم ذرا بھی خدا کو یاد کرنے لگ گئے, خدا سے ڈرنے لگ گئے اور اپنے گناہوں پر ندامت, تو پھر ان کا فضل دیکھنا. ہاں, جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے, حضرت والا کا شعر یاد آ گیا, جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. ہاں, وہ تو بہت فضل فرمانے والے ہیں, بڑے بخشنے والے ہیں, بڑے رحیم ہیں, بڑے کریم ہیں, لیکن تم قدم تو آگے بڑھاؤ, تم ہاتھ تو پھیلاؤ, تم ذرا شرمندہ تو ہو کہ یا اللہ 24 گھنٹے آپ ہمیں دیتے ہیں, اتنی نعمتیں آپ نے ہمیں دی, بچپن سے لے کے آپ نے پالا اور آپ نے کھلایا, آپ نے پلایا, آپ نے پہنایا, آپ نے اچھے گھر میں رکھا, اچھے خاندان میں پیدا کیا, مفت میں ایمان دے دیا اور مفت میں اللہ آپ نے ہمیں عزت دے دی اور کھلایا پلایا, نوکری جاب سب کچھ دیا اللہ آپ نے, تو ہم شرمندہ تو ہوں کہ اللہ ہم تو آپ کو کچھ یاد بھی نہیں کرتے, ہم تو آپ کی عبادت کا ذرہ برابر حق نہیں ادا کرتے, ہم تو آپ کو بھول جاتے ہیں, نعمتیں دیکھ کے ہم غافل ہو جاتے ہیں, ہم کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں, ہو ہا میں لگ جاتے ہیں, اپنی مستیوں میں لگ جاتے ہیں, آپ کو ہم بھول ہی جاتے ہیں. کچھ شرمندہ تو ہو, ندامت تو ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, پھر ان کا فضل دیکھو, پھر دیکھو کیسا فضل فرماتے ہیں, کیسا خوش ہوتے ہیں. اور یہاں تک تو کرم فرمایا کہ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا, جو نیک کام کرے گا ہم اس کو 10 دیں گے, 1 کے 10. سبحان اللہ, خود ہی فرما دیا, ہم نے نہیں مانگا, انہوں نے اپنے بندوں کی محبت میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خود ہی یہ انعام دے دیا کہ تم 1 کرو ہم تمہیں 10 دے دیں. واہ واہ واہ, اب جو نہ لے تو وہ بالکل کتنا بیوقوف ہے, کتنا بیوقوف ہے جو ایک نیکی بھی نہیں کرنا چاہتا ہے نا. تو پھر فرمایا کہ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا, جس نے گناہ کیا تو قاعدہ تو یہ ہونا چاہیے, انصاف کی بات ہو رہی تھی نا, تو انصاف تو یہ ہے کہ ایک گناہ کیا تو 10 گناہ لکھے جانے چاہیے. نہیں, یہاں پھر محبت غالب آ گئی, پھر محبت اپنے بندوں کی محبت, کہ اگر گناہ کرو گے تو ایک ہی لکھیں گے, وہ زیادہ نہیں کرے. کتنی محبت کی بات ہے نا, کیسی محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے. تو شرافت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو, ایسے پیارے مالک کو خوب یاد کریں, خوب کثرت کے ساتھ یاد کریں. یہ ہے تعلق مع اللہ, جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تعلق ہو, کہ شرافت کا تقاضا یہ ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرے حضرت نے فرمایا کہ اگر دوزخ اللہ تعالیٰ نہ بھی پیدا کرتے, دوزخ کا ڈنڈا نہ بھی دکھاتے, تو بھی اللہ تعالیٰ کے شریف بندے ان کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کرتے. شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے کریم مالک پہ تو ہم فدا ہو جائیں, یعنی کسی کے نہ رہیں, بس انہی کے ہو کے رہیں, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا. یہ ہے محبت اور شرافت کا تقاضا, شرافت بندگی ہے کہ ایسے کریم مالک کو ناراض نہ کیا جائے. بھائی ایک فیکٹری مالک, دنیا میں بھی یہ مثالیں ہیں, ایک فیکٹری مالک ہے, کوئی دکان کا مالک ہے, کوئی کچھ ہے, وہ اپنے نوکروں کا بہت ہی خیال رکھتا ہے, کھلاتا پلاتا بھی ہے ان کو, صدقہ خیرات بھی ان کو دے دیتا ہے, ان کے آرام راحت کا بھی خیال ہوتا ہے, دکھ بیماری ہوتی ہے اس کا اپنے خرچے پہ علاج بھی. تو کوئی ایسا بےغیرت نوکر ہوگا کہ جو پھر اس مالک کی نافرمانی کرے؟ ہے کہ بھائی کیسا اچھا ہمارا مالک ہے, ہمارے دکھ درد میں کام آتا ہے, ہمارے ساتھ اچھی تنخواہ ہم کو دیتا ہے اور اچھے سلوک کرتا ہے, تو بھائی نہیں, ہم اس مالک کے مال میں ایک ذرہ بھی چوری نہیں کریں گے, ہمارا پورا خیال. تو اللہ حکم الحاکمین صبح سے شام تک ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرماتے ہیں، بے شمار. پھر شریف آدمی کا کام یہ نہیں ہے، وہ کتنا نالائق ہوگا کہ پھر بھی ان کی نافرمانی کرے. مخلوق کے خاطر اللہ کو ناراض کر دیا، رشتہ داروں کے خاطر اللہ کو ناراض کر دیا. ابھی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ پڑھ رہا تھا میں، وہ یہ کہ دنیا میں مصائب کیوں آتے ہیں، پریشانی، مصائب، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ حقیقت اس کی ہمارے گناہ ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی. اب حضرت نے فرمایا کہ اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ بعض اللہ والوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، تو یہ کیوں ہوا؟ تو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو فرمایا کہ ان کی مصیبت اور ہم جیسے دنیا داروں کی مصیبت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ ہم پر مصیبت آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو ٹیلی فون، اس کو ٹیلی فون، جو ملنے آ رہے یار بس آج تو یہ مسئلہ ہو گیا، آج میں بہت پریشان ہوں، آج فلاں، آج دماغ. اور اللہ والوں پر جو حادثہ و مصیبت آتی ہے وہ انتہائی اس میں مطمئن اور خوش رہتے ہیں، اپنے مالک سے بالکل راضی رہتے ہیں، کہیں واویلا نہیں کرتے، کسی سے شکایت نہیں کرتے، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں. کیونکہ جو بلا آتی ہے وہ ہمارے حضرت کا شعر بھی ہے، خیر شعر تو مجھے یاد مشکل سے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بلا بھی آتی ہے وہ اس میں کرم چھپا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم چھپا ہوتا ہے، اس میں کرم کا مشاہدہ کرتے ہیں. اس کی مثال حکیم الامت نے یہ دی کہ جیسے ایک آدمی اپنے محبوب کی تلاش میں بہت عرصے سے سرگرداں ہے، بہت اس کو خاک چھانتا پھرتا ہے، وہ محبوب اس کو ملتا ہی نہیں، محبت ایسی ہے کہ وہ ڈھونڈتا ہے اس کو، بری عاشقوں کے پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈ رہا ہے. تو ایک دن جا رہا تھا، اچانک کسی نے پیچھے سے اس کو دبوچ لیا اور کس کے دبوچا، بہت اتنا کس کے دبوچا کہ وہ اس کی ہڈیاں کڑکڑانے لگیں، تو بڑی تکلیف محسوس ہوئی. لیکن جب پلٹ کے اس نے دیکھا کہ کون، ارے اس کو تو میں 10 برس سے تلاش کر رہا ہوں میرا محبوب، تو پھر وہ پوچھے گا کہ بھائی اگر آپ کو پریشانی ہے اس مصیبت میں، آپ کی ہڈیاں کڑکڑا رہی ہیں، چھوڑ دوں چلا جاؤں؟ کہے گا نہیں بھائی نہیں، اس میں تو بہت وہ لذت آ رہی ہے کہ آپ مجھے پکڑے رہیں، بھلے مجھے ہڈیاں ٹوٹ جائیں لیکن آپ مجھے پکڑے ہیں، چھوڑے نہیں. تو یہ ان کا محبت کا عالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ وہ جانتے ہیں کہ ہر حالات جو ہے، ہر حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، ہر حال. تو آسانی ہو یا دشواری ہو، عافیت ہو کہ آسانی ہو. اچھا عافیت، عافیت پہ مجھے یاد آیا کہ عافیت کے معنی بھی ہم جانتے ہوں کہ عافیت کی کیا معنی. عافیت کے معنی یہ ہے کہ ہماری روح محفوظ رہے معصیت سے اور جسم محفوظ رہے گناہوں سے، حادثات سے، یعنی معصیت سے بھی بچیں، گناہ سے بھی بچیں. کیونکہ مصیبت سے بڑی مصیبت گناہ ہے، مصیبت جتنی بڑی بھی آ جائے اللہ تعالیٰ اس سے بھی پناہ میں رکھے. ہم مصیبت مانگیں گے نہیں، لیکن آ جائے گی تو ہم صبر کریں گے. لیکن معصیت مصیبت سے بھی کہیں زیادہ پریشانی کی چیز، بہت زیادہ خطرناک چیز ہے معصیت. ایک بزرگ بخار میں مبتلا تھے، ہائے ہائے کر رہے تھے. ایک شخص حاضر ہوا کہ حضرت آپ بھی ہائے ہائے کر رہے ہیں، بخار ہے آپ کو؟ آپ تو بزرگ ہیں، بخار ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت میں مبتلا نہیں، خدا کی نافرمانی نہیں کر رہا. تو اللہ والوں کے حادثات میں، مصیبت میں، اگرچہ ان کو اللہ تعالیٰ امن میں رکھتے ہیں، لیکن کبھی اگر آ بھی جاتی ہے مصیبت اور حادثہ، تو ان کے حادثے میں اور ہمارے حادثے میں، مصیبت میں، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ان کی زبان پر شکایت تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اس میں بالکل مطمئن رہتے ہیں، ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر ادا کرنے کا طریقہ، جب کوئی نعمت اچھی دیکھے تو کہے الحمدللہ، اور اگر کوئی ناگوار حالت پیش آئے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. یہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر حال میں آپ کا شکر ہے، اتنے برسوں آپ نے کھلایا پلایا، ذرا سی مشکل آ گئی، کیا ہو گیا؟ اور یہ مشکل بھی ہمارے فائدے ہی کے لیے ہوتی ہے. یہ مضمون ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر حال میں بندے ہی کا فائدہ ہوتا ہے، بندے ہی کا فائدہ، تو اس میں وہ خوش رہتے ہیں. تو یہ ہے صورت حال. تو فرمایا کہ مصیبت تو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو اگر اللہ والے پہ دیکھو تو سمجھو کہ یہ ان کے ترقی درجات کے لیے ہیں، کیونکہ وہ اس پہ شکر کریں گے تو شکر سے اور ان کی ترقی ملے گی، درجات بلند ہوں گے. صبر بھی کریں گے تو صبر سے درجات بلند ہوں گے، شکر کریں گے تو شکر سے درجات بلند ہوں گے. اور ہم چونکہ دوسرے قسم کے آدمی ہیں تو ہمارے تو ہم استغفار کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے. تو فرمایا کہ یا تو یہ ہے، یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس کو دیندار اللہ والا سمجھ رہے ہیں اس میں کہیں گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے، ہاں اس پر بھی گناہوں کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں تو یہی حکم ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھیں. ایک شعر یاد آ گیا، خطاب: نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا. عیب گیری مانے عیب کی نگاہ سے دیکھا کہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اپنے کو اچھا جان رہے ہیں دوسروں کو کمتر حقیر جان رہے ہیں، اپنی تو برائیوں کی خبر ہی نہیں ہے. بھائی اگر کوئی کسی کی بات سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں یہ خیال تو ہوتا ہی نہیں کہ شاید ہماری بات سے بھی بھائی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، پتہ نہیں ہمارے اخلاق کیسے ہیں، لوگ ہم سے خوش ہیں کہ نہیں. تو کہا کہ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر نظر آیا کفر کر رہا ہے، کوئی فاسق یعنی گناہگار نظر آیا، کوئی زندیق اکبر یہ بھی کفر کا ایک درجہ ہے، سخت خطرناک درجہ ہے زندیق، تو کوئی کافر کوئی فاسق کوئی کافر کوئی زندیق اکبر تھا. مگر جب احتساب نفس پر دل ہوا مائل، اب جب اپنی طرف نظر گئی کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی اچھائی ہے کتنے عیب ہیں، اب جو اپنے عیبوں کو دیکھنا شروع کیا، مگر جب احتساب نفس پر ہوا دل مائل تو ہر فرزند عالم مجھ سے بہتر تھا. یعنی اب نظر، اب کیا، جب اپنا رخ پلٹ گیا اپنے عیبوں کی طرف نظر گئی تو کیا دیکھا کہ ہر فرزند آدم، جن کو کسی کو کافر سمجھ رہے تھے کسی کو فاسق سمجھ رہے تھے کسی کو زندیق سمجھ رہے تھے، تو اب دیکھا کہ وہ سارے کے سارے مجھ سے بہتر ہیں. کیوں؟ کہ اپنا رخ پلٹ گیا، اب اپنے عیبوں کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھا کہ کوئی عیب ایسا نہیں جو ہمارے اندر نہ ہو. تو یہ فرق ہوتا ہے اس میں. تو فرمایا کہ جو بعض لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے جڑے ہوئے ہیں لوگوں سے اور اللہ والوں سے اور بڑے دیندار ہیں، پکے نمازی ہیں، پرہیز بھی کرتے ہیں، اور واقعی وہ پرہیز بھی کرتے ہیں، متقی بھی ہیں، لیکن ایک عیب ان کے اندر ہے جس وجہ سے مصیبت میں پھنسے ہوئے. ایک عیب کیا ہے؟ کہ وہ دوسروں کی نافرمانیوں پر راضی ہیں، بے پردگی پہ راضی ہیں، ان لوگوں سے ملنا جلنا نہیں چھوڑتے جو بے پردہ لوگ ہیں، جو گناہوں میں مستقل ملوث ہیں، جن کے حال حلیے رہن سہن سب خلاف شریعت ہے، دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، دین کو کچھ کہنے والے ہیں، دیندار لوگوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ والوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، شریعت کی باتوں میں جو ہے وہ نکتہ چینی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ اللہ اور رسول پہ بھی اعتراض کر ڈالتے ہیں لوگ، ایسے نالائق لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، اور ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے داڑھی واڑی ہیں، کہ تو بڑے یہ دیندار ہوں گے، بڑے فہم والے ہوں گے. بعض ایسے بن گئے، اپنے آپ عربی سیکھی اور اپنے آپ قرآن کا ترجمہ کر دیا، اور وہ ان کو مولانا کا خطاب دے دیا لوگوں نے. جو عالم نہ ہو اصطلاحی عالم، اس کو مولانا کہنا بھی غلط ہے، مولانا کہنا ہی نہیں چاہیے اسے. تو ایسے لوگ ہیں جو بعض مر گئے، بعض اور ہیں، ان کے شیطان کے شاگرد تو چلتے رہیں گے قیامت تک. اپنا ترجمہ کر کے انہوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارک پہ اعتراض شروع کر، نکتہ چینی صحابہ کے اوپر، نکتہ چینی صحابہ کو اپنے جیسا سمجھ لیا، ظالم تم نے، کہ وہ تو جان دینے کو تیار تھے، ان پر یہ الزام لگانا کہ مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی لالچ میں وہ آ گئے تھے جو جنگ کا پانسا پلٹ گیا. حالانکہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مال غنیمت کا قاعدہ یہ نہیں ہوتا کہ جس کے ہاتھ میں آ جائے وہ اس کی ہوگی، مال غنیمت کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جمع کرے اس کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کی تقسیم ہوتی ہے، پانچواں حصہ ملتا ہے. تو ایسی لالچ میں کون آئے گا، جبکہ معلوم ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو جمع ہوگا پھر تقسیم ہوگا، جس کو کتنا ملے گا. تو ایسے لوگ بھی نالائق لوگ ہیں جو صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ خود تو اپنے اعمال تو صحیح ہیں، گناہ سے بھی بچ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ملنا جلنا نہیں چھوڑ رہے جو اس قسم کے لوگ ہیں، جو بددین لوگ ہیں، جو صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں، شریعت کی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، برقعے کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹوپی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کیسی کیسی باتیں کہہ دیتے ہیں، اور خود بھی یعنی گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ میل جول نہیں چھوڑتے اور ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، اور ان کے ان برے اعمال پر ناگواری کا اظہار نہیں کرتے. اور اس کی مثال میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی, تو اللہ تعالیٰ نے جب اس پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اس میں آپ کا ایک فرما بردار بھی ہے, عالم بھی ہے, فرما بردار ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے, اس بستی میں نیک ہے, متقی ہے. فرمایا اس کو بھی عذاب دے دو, اس لیے کہ اس کا جرم یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے اور ان کی برائیوں پر جو ہے نکتہ چینی نہیں کرتا, امر بالمعروف نہیں انل منکر, ناگواری کا بھی اظہار نہیں کرتا, ان سے جب ملتا ہے تو ایسا ملتا ہے جیسے انہی جیسے, تو لہٰذا اس پر بھی عذاب آ گیا. اور اس کی مثال بھی یہ فرمائی کہ دیکھو جیسے چند باغی ہیں, حکومت کے باغی, وہاں جو ہے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, سازش ہو رہی ہے حکومت کے خلاف, اور ایک آدمی باہر سے آیا جو حکومت کا باغی نہیں ہے, باغی نہیں ہے, نہ اس کی بغاوت کی نیت ہے, لیکن ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے, ان کے پاس چلا گیا, ہنس رہا ہے, بول رہا ہے, تو جب اگر پولیس آئے گی پکڑے گی تو سب کو پکڑے گی یا اس کو کہے گی نہیں آپ تو بھائی آپ الگ ہیں, آپ کو اس میں سب کو باغیوں میں شامل کرے گی, سب یہ جمع ہو کے یہاں سازش کر رہے تھے. تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے, اگر رشتہ داری ہے, خونی رشتہ داری ہے, ان سے قطع رحمی کا اندیشہ ہے, تو تھوڑی دیر کو ان سے جا کے مل لے, اور سال چھ مہینے میں اگر ایک دفعہ مل لے تو صلہ رحمی کا حق ادا ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس پہ ہر مہینے جانا ضروری ہے, ہر ہفتے جانا ضروری ہے, بلکہ سال چھ مہینے میں ایک دفعہ مل لیے اس کا صلہ رحمی کا حق, قطع رحمی میں نہیں آئے گا صلہ رحمی. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہم ان لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے کہ جو دوسروں کی نافرمانی دیکھ کر خاموش رہنے والوں, اللہ کی جو ناراضگی نازل ہوتی ہے, اللہ کا جو عذاب نازل, ہم اس سے بچ جائیں گے اور ہمارے بچے ان کے ماحول سے محفوظ رہیں گے. ہم بچے نا سمجھ ہوتے ہیں, بچے دیکھیں گے بھائی یہ تو ہر طرح کے لباس بھی پہن رہے ہیں, جینس بھی پہن رہے ہیں, جیسے ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی لڑکیاں سائیکلیں چلا رہی ہیں, تو آپ بچے کے ہم کہیں گے ہمیں بھی چلانے دیں, لڑکیاں چلا رہی ہیں ہم بھی لڑکی ہمیں بھی چلانے دیں, تو ہم کیسے چلانے دیں, تو ماحول کا اثر آتا ہی نہیں, پھر وہ کہیں گے کہ ماں باپ ہمارے ظالم ہیں. پھر کسی کے گھر چلے گئے, وہاں دیکھا کہ یہاں تو ایسے بےودہ لباس پہنے بھی ہوتے ہیں, ہوتے بعض اوقات بالکل کافروں کی نقالی, ان کو بےچارے کو شرم سمجھ ہے ہی نہیں, اور نہ ہی جو ہے ان کی کوئی تربیت ہو سکی دینی, تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی ترقی ہے, یہی سب کچھ ہے, یہی زندگی ہے. تو ایسے لوگوں سے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے, خود بھی بچنا چاہیے. ہمارا کیا بھروسہ ہے کہ ہم ان کے گناہ کو دیکھ کے راضی ہو جائیں, ہم ان کے گناہ کو دیکھ کے عادی ہو جائیں. ایک ہوتا ہے راضی ہونا, ایک ہوتا ہے عادی ہونا, کہ گناہ کو دیکھ دیکھ کے آدمی کہتا ہے یہ تو ہر ایک کو ہر آج یہی ہوتا ہے نا کہ علماء نے اب پتلون قمیض کو جواز کا فتویٰ دے دیا ہے کہ بھائی جائز ہے, کیونکہ اس قدر کثرت سے اب مسلمانوں میں یہ لباس آ گیا ہے, ورنہ آج سے چند برس پہ 100 برس پہلے بھی اگر دیکھو تو اس لباس سے نفرت کرتے تھے کہ بھائی یہ کافروں کا لباس ہے, ہم کیسے پتلون پہنے, کیسے ہم یہ ٹی شرٹ پہنے, کیسے یہ بےودہ لباس, چست لباس ہم کیوں پہنے جس کو شریعت میں منع کیا ہے, کہ اس میں آگا بھی دکھائی دے رہا ہے, سارے ڈینٹ دکھائی دے رہے ہیں, یہ تو اسلام منع کرتا ہے ایسے لباس سے کہ جس میں بدن کے اعضاء ظاہر ہوں, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, اور عورت کو خاص طور سے اور زیادہ احتیاط چاہیے, اسی لیے ڈھیلا ڈھالا برقع ہونا چاہیے تاکہ اس میں عورت کے اعضاء مستور رہیں, چھپے رہیں, ظاہر نہ ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدت النساء جنہ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ کا انتقال ہو جائے تو اس کی پوری میت کو اچھی طرح بیری کے پتوں سے ڈھک دینا تاکہ جب قبرستان جنازہ جائے تو کسی کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ فاطمہ موٹی تھی, پتلی تھی, لمبی تھی, کیسی تھی, اس قدر حیا تھی, دیکھو کیسی حیا تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتی تو منہ ڈھانپ لیتی تھیں شرم کے مارے, کیوں کہ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرمائے, برابر میں ہے نا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب ان کا وصال ہو گیا دونوں خلفائے راشدین کا, تب جب روضہ مبارک پہ حاضر ہوتی تو اپنے آپ کو ڈھانپ کے حاضر, حالانکہ ان کا تو انتقال ہو چکا, تو معلوم ہوا کہ جو ادب حیات میں ہوتا ہے وہی ادب ان کی ممات پہ بھی ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی. یہ ہے حیا. اور ہماری کیا حیا ہے, ہم سمجھتے ہیں بس برقع پہن لیا سب کچھ ہو گیا, اب نامحرموں سے بات بھی ہو رہی ہے, ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے, میل جول بھی ہو رہا ہے, اور برقوں کے اوپر ڈائمنڈ لیسیں بھی لگ رہی ہیں, چمکدار لیسیں لگ رہی ہیں. جو عورت برقوں کے اوپر یہ چمک دمک استعمال کرے یقیناً اس کی نیت میں خرابی ہے, اس کے دل میں خرابی ہے. وہ کس کو متوجہ کرنے کے لیے یہ چمک دمک, برقع تو اپنے کو چھپانے کے لیے ہے, حیا کی مثال دے دی کہ حضرت فاطمہ کیسی حیا والی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ساری ام المؤمنین کیسی حیا والی تھی. تو یہ حیا یہ ہونی تھی، یہ ہے پردہ. پردہ در حقیقت حیا کا نام ہے اور چھپے رہنے کا نام ہے. عورت جو ہے اس کا نام ہی عورت، عورت کہتے ہی چھپی ہوئی چیز کو ہے. ہاں تو چھپا رہنا چاہیے، اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ ہا کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور برقع جو ہے وہ چست ہے، یا اس میں لیسیں لگی ہوئی ہیں چمکدار لگی ہوئی ہیں، یا آپ نے بدن کی کسی حصے کو کھول رکھا ہے، چہرے کو کھول رکھا ہے. بھائی چہرے ہی سے سب معاملہ چلتا ہے. ہاں چہرے ہی سے سب. اسی طرح کوئی نامحرم کی ساتھ تنہائی جائز نہیں، دفتر ہے، گھر ہے، کہیں پر بھی ہو، فرائض کے اندر کوئی مروت نہیں کرنی چاہیے. یہاں یہ فرض ہے کہ کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی گھر میں ہو، دفتر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تو وہاں جائز نہیں ہے. کوئی ایک آدمی اور ہو، دوسرا بھی ہو، سب تین چار آدمی ہو، اور وہ بھی پردے سے ہو، اور اس کے ساتھ جو بے رخی کا معاملہ کرے، یہ نہیں کہ چرب زبانی سے نرم انداز میں بات کرے تاکہ بھائی یہ سمجھے کہ ہم بڑے اخلاق والے ہیں. بڑے ایسے اخلاق کو لعنت بھیجو جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنے. خدا کا حکم ہے فلا تخزان بالقول، کہ عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے آواز کو نرم لچکدار مت بناؤ، بلکہ ان کے ساتھ روکھے پن سے بات کرو، بے رخی سے بات کرو. یہ سکھایا ہے قرآن پاک میں، یہ ہے جینے کا طریقہ. دوسرا طریقہ جانورانہ ہے، جانوروں کا طریقہ، جہنمیوں کا طریقہ، کافروں کا طریقہ ہے. اس کو ہم نے چھوڑنا ہے، ان لوگوں سے ہم نے تعلق توڑنا ہے. تعلق توڑنے سے مراد یہ ہے کہ ان سے محبت کا معاملہ نہیں رکھنا، جو خدا اور رسول کی نافرمانی میں جو ہے اصراراً مبتلا ہے اور نہیں چھوڑتے نافرمانی کو سمجھانے کے باوجود، اور شریعت اور سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اس کی توہین کرتے ہیں، یا اس کو حقیر جانتے ہیں، ان لوگوں سے کم بس یہ ہے کہ اگر رشتہ ہے، رشتہ داری ہے، جیسے کوئی خالہ زاد وغیرہ ہے، بھائی بہن ہے، کوئی بھی ہے، ان سے جا کے سال چھ مہینے میں ایک دفعہ مل لے، بس یہ ہے. دیکھو جب ایمان کی دولت عطا ہوئی تو صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کہ جب کفار سے جنگ ہوئی تو جو صحابہ ایمان لے آئے تھے ان کے مقابلے میں کفار کون تھے، کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا، اور وہ ایمان کی وہ دولت تھی، ایمان کی وہ درجہ تھا ان کے اندر، کہ ہر صحابی میں جوش تھا کہ اپنے رشتہ دار کو میں قتل کروں کسی کا. یہ ہے ایمان میرے دوستو. یہ کیا ہم لیے بیٹھے ہیں اللہ سے غفلت اور اللہ سے دوری اور دنیا داری کے اندر اس قدر مست، اور رشتہ داروں اور مخلوق کو راضی کرنے کی کتنی فکر اور خدا کو راضی کرنے کی فکر نہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق خاص نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی یاد سے ہم کو، ہمارے روح و قلب و روح کو منور فرمائے، اور ہر سانس ہم اللہ کی یاد میں مشغول رہیں. بتا دیا کہ یاد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ کرنا، زبان سے کرنا، دل سے بھی اللہ کو یاد کرنا. اور اگر ایک آدمی کے دل میں بھی کچھ نہیں ہے لیکن عمل اس کا سنت کے مطابق ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی یاد ہے. ہاں وہ بھی اللہ ہی کی یاد ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سر سے پیر تک اور ہر سانس اپنا بنا کے رکھے، اپنا بنا کے، ہمارا بال بال اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے. ہاں ایسی بھی بالکل بھی ہم اس حالت میں اللہ کے سامنے نہ آئیں، ایک بھی گناہ ہمارے اوپر نہ رہے، اس حالت میں ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور حاضر ہوں. حاضر تو ہونا ہی ہے لیکن ہم اس حالت میں حاضر ہوں کہ ہمارا ایک بال بھی اللہ کی نافرمانی میں ملوث نہ ہو، گندا نہ ہو، مروث نہ ہو، اور بالکل پاکیزہ اور اچھے اخلاق کے ساتھ اور بالکل حسن سلوک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے وہاں کی. دنیا سے اٹھائے تو کامل ایمان کے ساتھ، کامل اسلام کے ساتھ، اور توبہ و استغفار اور گریہ و زاری کرتے ہوئے، اور کلمہ شریف پر ہماری دنیا سے رخصتی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب فرما لے. اور ہمارے حضرت ایک دعا فرماتے تھے کہ بھائی یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ بس ارادہ فرما لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں پھر وہ چیز ہو کے ہی رہتی ہے، ہو کے ہی رہتی ہے. تو بس اللہ آپ کا تو کچھ نقصان نہیں ہے، نہ ہی آپ کے خزانے سے کوئی کمی آئے گی. آپ ارادہ فرما لیجئے کہ آپ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہم سب کو تعلق خاص نصیب فرما دیجئے، اولیاء صدیقین کا ایمان ہم سب کو عطا فرما دیجئے، مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے سب دوستوں کو اور ان کے سب گھر والوں کو، تمام مسلمین مسلمات کو اللہ ایسی حیات نصیب فرمائیے، حیات عاشقانہ، حیات باوفا، حیات عاشقاں، حیات دوستاں، اپنے دوستوں کی حیات نصیب فرمائی. یہی ہے دوستوں کی حیات کہ ان کی نافرمانی ایک بال برابر بھی ہم ان کی نافرمانی نہ کریں, اور کیسے بھی حالات ہوں ہر دم ہم شکر ادا کرتے رہیں, اور کیسے حالات ہوں ہر دم ہم صبر سے رہیں, اور یہ یقین رکھیں کہ جو بھی حالات ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں, اور توبہ و استغفار اور گریہ و زاری سے ہم اپنا مستقبل روشن اور تابناک بناتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل بخشے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے دنیاوی حاجات کو بھی آخرت کے اخروی حاجات کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو بھی جائز حاجات ہیں ہماری اپنے کرم سے پوری فرما دے, اور ہماری دنیا بھی بنا دے اور ہماری آخرت بھی بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.